نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، کراچی سے مجھے لاہور واپس گئے بمشکل 17 دن ہوئے ہیں، لیکن آپ کی قرآن اکیڈمی کی کشش مجھے دوبارہ کھینچ لائی ہے. اللہ کرے کہ اس کشش میں روز ازوں اضافہ ہو، اور جیسا کہ بعض احباب کی طرف سے تقاضا ہوا تھا کہ کم سے کم ہر ماہ میں ایک وزٹ میری یہاں کی ہو سکے، اگرچہ فوری طور پر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کا ذوق و شوق بڑھتا رہا اور اس کے کام میں ترقی ہوتی رہی تو وہ بھی جب تک زندگی ہے، کیونکہ اس زندگی کو اسی کام کے لیے وقف کر چکا ہوں، لہذا اس میں بھی کوئی ایسی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ ہر ماہ کی میں اپنی آمد یہاں کے لیے کر لوں. اس وقت جو مجھے گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے اس کے 4 حصے ہیں. سب سے پہلے میں عظمت قرآن کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر جہاد بالقرآن، اس کے جو 5 محاذ ہیں ہمارے معاشرے میں، جن میں سے ہر محاذ بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 5 محاذوں کی نشاندہی کر دوں. میری گفتگو کے اصل حصے تو یہی 2 ہیں، لیکن تیسرے درجے میں ابھی جو کچھ آپ نے سنا ہے، کیونکہ یہ ذرا اس میں اقتباس پڑھ کر سنایا گیا، شاید آپ نے پورے طور سے توجہ نہ کی ہو. اس قرآن اکیڈمی میں فوری طور پر جو کام ہم شروع کرنے والے ہیں ان کا تعارف، ساتھ ہی یہ ہے کہ جس سلسلہ کی یہ کڑی ہے قرآن اکیڈمی کراچی، اس کی ایک تاریخ بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں. یہ 4 حصے ہیں میری گفتگو کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ کم سے کم الفاظ میں، کم سے کم وقت میں میں اسے بیان کر سکوں، اور آپ بھی اس سارے حبس کی کیفیت کے باوجود اور موسم کی نامساعدت کے باوجود آپ نے بھی ہمت برقرار رہے کہ آپ میری یہ 4 باتیں سماعت فرما لیں. عظمت قرآن اگرچہ ہمارے ہاں گفتگو اور تقریروں کا ایک بہت ہی مقبول موضوع ہے، اور چونکہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان مبارک سے متصلاً قبل بھی آپ نے اس موضوع پر گفتگویں سنی ہوں گی، دوران رمضان مبارک بھی اکثر مساجد میں عظمت قرآن کا ذکر ہوتا ہے. تو میں 4 اعتبارات سے توجہ دلانا چاہتا ہوں عظمت قرآن کی طرف اختصار کے ساتھ. سب سے پہلے قرآن کی عظمت فی نفسہ ہی، ایک شے اپنی جگہ کتنی عظیم ہے. دوسرا پہلو یہ کہ اس کی افادیت کتنی عظیم ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شے اپنی جگہ بہت عظیم ہو لیکن اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو. تاج محل ایک بڑی عظیم عمارت ہے لیکن اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. تو عظمت ذاتی یہ ایک پہلو ہے کسی شے کا، اصل اہم تر پہلو یہ ہے کہ اس کی افادیت کی عظمت کیا ہے، تیسرا پہلو یہ کہ اعجاز قرآن، ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اس کا اہم ترین حصہ کیا ہے، اور چوتھے یہ کہ اس قرآن کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے پر بشارتیں کیا ہیں، اور اگر ہم نے اس کے ساتھ صحیح تعلق قائم نہ کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے وعیدیں کیا ہیں؟ یہ چار اعتبارات سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں عظمت قرآن کے لیے. قرآن کی اپنی جگہ جو عظمت ہے فی نفس ہی، اس کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت کفایت کرتی ہے، وہ ابھی آپ نے جو شروع میں آیات تلاوت کی گئی ہیں سورہ حشر کے آخری رکوع کی، اس میں وہ آیت سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. میں اس وقت بات یہ عرض کر دوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی صفت ہے. بہت سے حضرات چونکیں گے شاید پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہیں، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اور کلام متکلم کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں کا مظہر ہوتا ہے. دیکھیے ایک دیہاتی ہے ان پڑھ، اس کے دو جملے آپ سنیں گے اور معلوم ہو جائے گا یہ ان پڑھ دیہاتی بول رہا ہے. کوئی حکیم و دانا انسان ہوگا اس کے دو جملوں سے پتا چل جائے گا کہ اس کا کیا لیول آف کانشسنیس ہے، اس کی کیا سطح ہے شعور کی، یہ عقل کے اعتبار سے کس مقام پر ہے. جیسے ہمارے ہاں کنجڑوں کی اپنی ایک زبان تھی اور بھٹیاروں کی اپنی زبان تھی، آپ نے جملہ سنا اور پتہ چل گیا کہ یہ دلی کا کرخندار بول رہا ہے، یہ فلاں جگہ کا کنجڑا بول رہا ہے، اور یہ کوئی لکھنؤ کا ادیب ہے فاضل ہے وہ بول رہا ہے. یہ واقعہ ہے کہ کلام متکلم کی شخصیت کا فی نفس ہی مظہر ہے. پھر کلام جو ہے صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہیں وجود، علم، قدرت، حیات اور کلام، یہ بنیادی صفات ہیں اللہ تعالیٰ. اب کلام اللہ ہے ہمارے پاس موجود، ذرا تصور کیجئے اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہم اس کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے ہمارے تخیل سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. یہ الفاظ خاص طور پر حضرت مجدد علی فسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اللہ کی ذات ہمارے تصور اور تخیل سے ماورا ہے، ہمارا سارا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کی صفات کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ، ذات خداوندی کو تو ہم جان نہیں سکتے، اور ان صفات میں سے ایک اہم صفت ہے جو ہمارے سامنے صوت اور حروف کا جامہ پہن کر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس سے بڑی عظمت قرآن کی اور کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ جو تجلی ذات کا نتیجہ نکلتا ہے وہی تجلی قرآن کا ذریعہ ہے، نتیجہ ہے. جن حضرات کو قرآن مجید سے مناسبت ہے انہیں معلوم ہے سورہ آراف میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ کوہ طور پر پہنچے ہیں، پہلی مرتبہ تو جب مدین سے آ رہے تھے اور جا رہے تھے مصر کی طرف اور انہیں بلا لیا گیا، آگ دیکھی اور پہنچ گئے، پہلی تو اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے حاضری اللہ کے حضور میں اور جو مخاطبہ اور مکالمہ ہوا وہ پہلا تو وہ موقع ہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ کب حاضری ہوئی؟ جب وہ ایکسوڈس ہو گیا، مصر سے نکل آئے، اور اب بلایا گیا 40 دن کے لیے، پہلے 30 دن پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا، اور پھر یہ کوہ طور پر بلا کر اور تورات دی گئی. اس کا ذکر ہے سورہ آراف میں. وہاں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی کہ پروردگار، مکالمہ تو ہو رہا ہے، گفتگو تو ہو رہی ہے، ذرا ایک قدم آگے اور مجھے دیدار بھی عطا فرما دے. رب ارینی انظر الیک، پروردگار ذرا مجھے بلکہ وہ شعر جو ہے اس موقع پر یاد آ جاتا ہے کہ کیا تماشا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، پردے سے ممورائے حجاب گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ چھپ بھی نہیں رہے، سامنے آ بھی نہیں رہے. تو ایک تقاضا پیدا ہوا کہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو پروردگار مجھے دیدار بھی عطا فرما دے. رب ارینی انظر الیک، اس کا جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اسا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا اس پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو جھیل جائے، فصوفا ترانی، تو تم سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلا ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، جعلہ دکا دکم وقر موسیٰ صاعقہ، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ بھی پھٹ گیا اور دب گیا، اور موسیٰ بالواسطہ مشاہدہ ہے تجلی ذات کا، براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں ہے، پہاڑ پر ہے اور اس کا بالواسطہ مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے. یہ جو صورت واقعہ پیش آئی، اسی کو اللہ نے تمثیل کے رنگ میں بیان کیا. میری تجلی ذاتی کا جو نتیجہ نکلا تھا، جان لو یہی تجلی صفاتی جو قرآن کی شکل میں ہوئی ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں، تفکر کریں. اس تمثیل کے حوالے سے اگر قرآن کی کچھ عظمت کا سراغ پا جاؤ تو ہمت کرو، تدبر کرو. قرآن کی وہی تاثیر ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی تاثیر ہے. اس کو نہایت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کہا ہے، فاش گویم آ کے درد المزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. میں صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کیا ہے اور؟ مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو. جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جیسے وہ الظاہر والباطن ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. اور جیسے اللہ کی ذات ہے الحی القیوم، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، یہ قرآن مجید در حقیقت ذات باری تعالی کی ایک تجلی صفاتی. میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس ایک موضوع پر. یہ ہے قرآن کی عظمت خود اپنی جگہ پر، فی نفسہ ہی. اب آئیے قرآن کی عظمت افادیت. میں مثال دے چکا ہوں، کوئی شے اپنی جگہ کتنی ہی عظیم ہو، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. قرآن اپنی جگہ جو بھی عظمت کا حامل ہے، اس کے لیے تو سوائے اس تمثیل کے اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا کوئی تصور قائم کرنے. اب اس کی افادیت جو ہے، اس کے اعتبار سے دو آیات سنا رہا ہوں. یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 57 اور 58، 11ویں پارے میں سورہ یونس آیات 57 اور 58. بہت سے حضرات کو یاد ہوں گی، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کرام میں سے بعض حضرات یہاں موجود ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم. اے لوگو، ذرا چار الفاظ اب نوٹ کیجئے گا. آج میری گفتگو میں چار کا حصہ آئے گا بار بار. چار حصے ہیں میری گفتگو کے. پہلے حصے کے یہ چار حصے ہیں، عظمت قرآن کے چار پہلو. اس آیت میں دیکھیے چار. اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، موعظۃ من ربکم. نمبر ایک موعظہ، نصیحت، وعظ. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، نمبر دو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج، ان کے لیے شفا، ان کے ازالے کے لیے اللہ نے تمہیں یہ اکسیر عطا کی. نمبر تین وَهُدًى، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اور نمبر چار وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے رحمت. موعظت نمبر ایک، شفاءٌ لما فی الصدور نمبر دو، ہدایت نمبر تین، رحمت نمبر چار. یہ چار الفاظ ایک آیت میں آئے. یہ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاءٌ لما فی الصدور وہدًى ورحمۃ للمؤمنین. اگلی آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نازل ہوا ہے، اس کی رحمت کا مظہر بن کر نازل ہوا ہے. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں، اترائیں تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے. فرح کا لفظ عربی زبان میں قرآن مجید کی اصطلاح میں اچھے سینس میں نہیں آتا. فرح کا لفظ ہوتا ہے خوشی سے آدمی پھولے نہ سما رہا ہو، یہ کیفیت. فرح، لا تفرح، عام طور پر جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن فرمایا اگر کرنا ہی ہے، اگر آپے سے باہر ہونا ہے، پھولے نہیں سمانا خوشی میں، تو یہ ہے وہ شے جس پر خوشیاں مناؤ، اور اتنی خوشیاں مناؤ کہ تم اپنے لباس میں پھولے نہ سماؤ. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں. ساز و سامان ہے اور ڈیکوریشن پیسز ہیں اور دولت ہے، اس کے انبار ہیں، جو یہ جمع کر رہے ہیں چیزیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے یہ شے، اس سے کہیں بڑی دولت ہے یہ شے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. لہذا خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ. یہ دوسری آیت جو ہے یہ تو در حقیقت اس وقت کی میری گفتگو میں صرف ضمنی اس کا تعلق ہے، لیکن چار الفاظ کے حوالے سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے ان چاروں میں بڑا گہرا ربط ہے. موعظہ نمبر ایک، شفاءٌ لما فی الصدور نمبر دو، ہدایت نمبر تین، رحمت نمبر چار. وہ منطقی ربط کیا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، آپ اسے دوا دینا چاہتے ہیں، لیکن دوا آپ دے رہے ہیں معدا ہضم نہیں کر رہا، دوا غیر مفید ہو جائے گی. اس اعتبار سے پہلے جذب تو ہو. یا ایک اور مثال دے رہا ہوں، پانی ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں ریاست بھاولپور کی جو جنوبی پٹی ہے، چولستان کا علاقہ، اتنا ہارڈ کرسٹ ہے اوپر سرفیس پر کہ پانی بہ جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا. زمین کے اندر سے دولت کے خزانے تو نکلیں گے اگر پانی جذب ہو. جذب ہی نہیں ہو رہا تو وہ پانی بیکار ہو گیا، برساؤ نکل گیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ چکنے گھڑے پر پانی کی بوند پڑی اور نکل گئی. اسی طریقے سے انسانی قلب کا معاملہ ہے. یہ قلب جو ہے، انسانی دل، سخت ہو جاتے، کرسٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر، بہت سخت. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کے مانند ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اب دل سخت ہو تو قرآن مجید اندر جذب ہی نہیں ہوگا، جذب نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں پہنچائے گا. پانی جذب ہو زمین میں تو زمین میں سے رویدگی نکال لائے گا. زمین میں جذب ہی نہ ہو, اوپر جو کرسٹ ہے اس کی وجہ سے وہ جذب نہیں ہو رہا تو وہ بیکار ہو جائے گا. پہلا کام یہ ہے کہ دلوں کے اوپر کے اس زنگ کو ختم کرو, اس کرسٹ کو ختم کرو. اس کے لیے ضرورت ہے موعظہ. موعظہ کہتے ہیں نصیحت, جس سے دل میں گداز پیدا ہو جائے, دل میں نرمی پیدا ہو جائے. یہ موعظہ اور واعظ جو ہے, جو ہمارے ہاں ہماری تہذیب و تمدن کا ایک بہت بڑا گوشہ تھا, یہ آج یہ آن دی ڈکلائن ہے. ساری چیزیں ڈکلائن پر ہیں, زوال سے دو چار ہو گئیں. تو واعظ کی محفلیں ہوا کرتی تھی. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ خطبہ ایسا ارشاد فرمایا, ہمارے دل لرز گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کانہا موعظۃ مودعی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے الوداعی واعظ کہا ہے آج ہمیں, تو اور اضافہ فرمائیے, کچھ اور فرمائیے. تو واعظ ایک بڑی مفید اور بڑی مؤثر شے ہے کہ جذبات کے اندر جیسے کہ ہیجان آتا ہے, جیسے آپ ہل چلاتے ہیں زمین کو تلپٹ کرتے ہیں, ایسے ہی موعظہ اور واعظ کے ذریعے سے جذبات جو ہیں ان کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے, گداز پیدا ہوتا ہے قلب میں. اور جب یہ گداز پیدا ہوگا, اب قرآن جذب ہوگا, آپ کے دل میں اترے گا. اس کے لیے بھی میں کیا عرض کروں کہ بہترین تعبیر علامہ اقبال کی, چوں بجاں دیگر شود, چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود, جاں شو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے, اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے, وہ اب ایک بدلی ہوئی شخصیت ہے, اس کی سوچ بدل گئی, اس کے نقطہ نگاہ بدل گیا, اس کی ویلیوز بدل گئی. پہلے زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی, اب موت اس سے بڑھ کر عزیز ہو گئی. نشان مرد مومن باتوں کو ایم تو مرگ آیا تبسم مطلب ہے اس کی. یہ نتیجہ کیا نکلا, قرآن اندر اتر گیا, آپ کے دل میں جذب ہو گیا. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود, جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. جب انسان کے اندر انقلاب آ جائے, اس کے لیے تو پورا عالم تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے فلسفہ انقلاب علامہ اقبال کا. لیکن اس وقت میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. نوٹ کیجئے, پہلے کیا ہے موعظہ. قرآن ہی ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ جذب ہوتا ہے. تو شفاؤں لما فی الصدور, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوا اگر جذب ہوگی خون میں تو مرض کا ازالہ کرے گی. اگر وہ دوا جو کی تو گزر گئی اور وہ فضلے میں خارج بھی ہو گئی, تو ظاہر بات ہے کہ جسم کے اندر تو داخل ہی نہیں ہوئی. اس لیے جب اندر داخل ہو جائے گا قرآن, تو اب یہ ہے شفاؤں لما فی الصدور, جو روگ دل کے اندر ہیں, تکبر ہے, حب دولت ہے, حب جاہ ہے, یہ حب دنیا ہے, حسد ہے, یہ امراض ہے, ریاکاری ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اصل امراض. یہاں تھرومبوسس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, انجائنا کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو وہ دل کے اس لوتھڑے کے امراض ہیں. لیکن جو دل کی اصل حقیقت ہے مانوی, اس کے امراض کیا ہیں؟ تکبر, حب دنیا, حب مال, حب جاہ. یہ محبتیں ہیں کہ جو انسان کو, مجھے نذیر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ زر کی جو محبت تجھے تڑپائے گی بابا, در در کی تجھے ٹھوکریں کھلوائے گی بابا. نہ معلوم کہاں کہاں انسان اپنی عزت نفس کا سودا کرتا ہے دولت کی محبت, کہاں کہاں اپنی نیکیوں کا دھیلا کروا لیتا ہے ریاکاری کی وجہ سے. بڑی سے بڑی نیکی ہے اور ریاکاری کا زیرو جو ہے اس کے ساتھ زر زرم کھاتا ہے اور زیرو کر دے. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, ان کے اعمال ہبط ہو گئے. بہت کچھ خرچ کیا, بڑی فاؤنڈیشن بنائی ہے, بڑے ادارے بنا دیے ہیں, لیکن یہ کہ ریاکاری کا جذبہ تھا, اللہ کی میزان میں زیرو ہو گیا. یہ امراض ہیں تکبر, حسد, بغض, تعصب, حب دنیا, حب مال, حب جاہ. ان سب کا ازالہ ہوگا قرآن سے, شفاؤن لما فی الصدور. اگر یہ امراض رفع ہو جائیں گے, اب قرآن ہدایت بنے گا آپ کے لیے. نوٹ کر لیجئے اس بات کو, قرآن کی ہدایت, پورا قرآن پڑھ جائیں آپ, پورے قرآن کے مفسر بن جائیں آپ, لیکن اگر دل میں روگ ہیں, یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا. علم را بر دل زمین یارے بود, علم را برتن زری مارے بود، یہی علم سانپ بن کر دستا ہے انسان کو، اسی علم کو وہ استعمال کرتا ہے اصول دنیا کے لیے، اسی علم کو وہ استعمال کرتا ہے اصول دولت کے لیے، اسی علم کو وہ حاصل کرتا ہے لوگوں پر اپنی دھونس جمانے کے لیے. لے یماریا بہل علما، لے یجاریا بہل علما و یماریا بہل صفحا، تاکہ علماء کی ہم نشینی اختیار کر سکے اور بے وقوفوں اور ناواقف لوگوں پر دھونس جما سکے. حضور نے فرمایا جو شخص اس نیت سے علم حاصل کرے گا وہ جنت کی کہیں خوشبو بھی نہیں پائے، چاہے اپنی جگہ محدث ہو اور مفسر ہو اور بہت بڑا عالم ہو، کچھ حاصل نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کب بنے گا قرآن، جبکہ اندر سے روگ نکل چکا ہو، جبکہ تکبر نکل چکا ہو، جبکہ حسد اور حب دنیا اور حب دولت اور حب مال جو ہے وہ نکل چکی ہو، تب یہ ہدایت بنے گا، تب اس کی ہدایت سے آپ کو استفادہ ہوگا. اور دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت، آخری نتیجہ نکلے گا اللہ تعالی کے ہاں جا کر. جیسے کہ ایسا بھی فرمایا حضور نے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو فرمایا کہ یہ جو الزہراوین ہیں، بڑی روشن اور تابناک دو سورتیں، جنہیں ان سے محبت ہوگی حشر کے میدان میں یہ ان پر سایہ کریں گے، جہاں کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، یا عرش خداوندی کا سایہ ہوگا اور یا پھر یہ قرآن مجید کا سایہ ہوگا. جیسا کہ حضور نے فرمایا یہ تو پہلی منزل ہے، باقی یہی قرآن ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے قرآن کا عالم جو ہے اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، جو آخری آیت قرآن کی پڑھے گا وہاں کہا جائے گا یہ تمہارا درجہ ہے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھو اور تمہارے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال یہ میں نے دو اس کے حدیث کے حوالے سے بیان کی. اصل رحمت تو ہے اللہ تعالی کی غفاری اور اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں انسان آ جائے تو یہ ہے رحمت. اب پھر وہ آیت نوٹ کیجئے، یہ ہے افادیت کے اعتبار سے میرے نزدیک قرآن فی نفس ہی جو عظمت کا حامل ہے، اس کے اعتبار سے سورہ حشر کی وہ آیت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. افادیت کے اعتبار سے سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، وہ نصیحت جس سے دلوں میں گداز پیدا ہوگا وہ یہی قرآن ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے روگوں کو دور کرنے والا یہی قرآن ہے. اور جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو ہدایت بنے گا، جیسے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا، اے پروردگار ہمیں بنا، ہمارے لیے بنا دے نورم و ہدم و امامم و نورم و ہدم و رحمہ، یہ چاروں الفاظ. یہاں بھی چار کا لفظ دیکھ لیجئے، آج کی گفتگو میں چار کا حوالہ زیادہ آئے گا. بہرحال اس کے بعد اس کا نتیجہ رحمت ہے، آخرت میں اس کی رحمت کا ظہور ہوگا. یہ ہے قرآن مجید کی افادیت کے اعتبار سے اس کی عظمت کے بیان میں قرآن حکیم کا ذروۂ سلام. اب تیسری اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ قرآن حکیم. اس کے لیے میں صرف آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات ہی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بڑا بزرگی والا ہے عظمت والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت اور ذکر سے بھرا ہوا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے. دیکھیے کہیں مجید کہا گیا، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، یاسین والقرآن الحکیم، اور ان تمام قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے؟ کس بات پر قسم کھائی گئی؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں. رسالت محمدی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم. یہی بات آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں چیلنج کیا گیا، اگر تمہیں شک ہے قرآن جیسی کتاب کو پیش کرو. اس کے بعد فرمایا گیا قرآن پوری قرآن کی مثل نہیں پیش کر سکتے، 10 سورتیں لے آؤ. اور کہا گیا ایک سورت لے آؤ. سورہ ہود میں 10 سورتوں کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں لا یاتون اب مثل ہی، اس قرآن کے جیسا قرآن، اس کا ذکر ہے. سورہ یونس میں ایک سورت کا ذکر ہے، لے آؤ فاتو میں سورت من مثل ہی. اور پھر سورہ بقرہ میں، یعنی یہ تین سورتیں بنی اسرائیل، ہود اور یونس، یہ تو ہے مکی. پھر مدنی سورتوں میں سورہ بقرہ میں دوبارہ وہ چیلنج، قل ان کنتم فی ریب وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو شک کرنے میں تو جو بھی تمہارے ہیں شعراء، خطباء، ادباء جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا لو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، پھر اگر یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو رسالت محمدی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن. چوتھے درجے میں، اب وہ آخری بات کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے حضور کی عظمت کا جو اقرار کیا ہے غیر مسلموں نے، وہ اس پہلو سے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بارہا حوالے دے چکا ہوں اپنی گفتگوؤں میں، ایم این رائے کا حوالہ دیا 1920 میں اسے تقریر بریڈلا ہال میں کی، چھپی ہوئی موجود ہے کتاب ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہت بڑا کمیونسٹ تھا ایم این رائے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا، ہندوستان میں جو ٹاپ کے کمیونسٹ پیدا ہوئے ان میں سے ایک وہ، اور وہ کہتا ہے ہسٹوریکل رول آف دی اسلام، آپ دیکھ لیجئے قرآن کتاب موجود ہے. 1980 میں کتاب چھپی مینہٹن میں، دی 100، ہمارے ہاں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کی گئی، اس کتاب کو بین کر دیا گیا. اب ظاہر بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان جو کچھ کہے گا حضور کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہا ہے، ایک غیر مسلم نے جو کچھ دیکھا ہے تو اللہ کا رسول نہیں مان رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے احساس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نوع انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. انسانی زندگی کے یہ دو گوشے ہیں، مذہبی اور سیاسی. مذہبی میدان میں بھی انتہائی کامیاب، سیاسی میدان میں بھی انتہائی کامیاب. یہ ایک ہی انسان ایسا گزرا ہے آج تک، یعنی جو مصنف ہے 1980 تک گواہی دے رہا ہے، 1980 تک کی تاریخ انسانی میں ایک ہی انسان گزرا ہے جو بیک وقت مذہب اور روحانیت کے میدان میں بھی ٹاپ پر ہے، معراج. اور دنیا میں ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک انقلابی کی حیثیت سے، ایک نئے تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھنے والے کی حیثیت سے بھی چوٹی پر. اور اب نوٹ کیجئے، حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے. اگر آپ ایک لفظ میں پوچھنا چاہیں حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا نے لوگوں کے ذہن بدلے، فکر بدلی، عقائد بدلے، اخلاق بدلے، ان میں ایک ایسی آگ بھر دی کہ انہوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے گھر بار، بیوی، بچے، دولت، دنیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں، ہر شے کا رسک لیا اور قربان کر. یہ آگ کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ قرآن مجید ہے، اس نے اندر وہ بارود بھرا ہے لوگوں کے اندر، وہ جذبہ پیدا کیا. انقلاب آتا ہے افراد کے ذریعے، افراد پیدا کیے قرآن نے اور انقلاب برپا کیا ان افراد نے. پہلے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، اس جماعت کی جس کی کمٹمنٹ ہے کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ جماعت جس کا تزکیہ ہو گیا ہے، وہ جماعت جو اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک ایسے لوگ نہ ہو انقلاب کیسے آ جائے گا؟ اعلی سے اعلی نظریہ ہے دھرا رہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انکار کر دیا اپنی جانیں دینے سے، انہوں نے بزدلی دکھائی، انکار کیا. فضا بنتا و ربو کا فقات اللہ قائدون، رسول ایک نہیں دو موجود تھے لیکن انقلاب نہیں آ سکا. 40 برس کی سزا دے دی گئی، اب اسی سیرا میں بھٹکتے پھرو گے اور تم پر یہ زمین سرزمین جو ہے فلسطین کی وہ حرام کر دی گئی. انہا محرمت علیہم 40 سنة. در حقیقت قرآن کے ذریعے سے، اب اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے جہاد بالقرآن. 15 برس تک محمد الرسول اللہ کا جہاد کیا تھا؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، جدوجہد قرآن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے دعوت، قرآن کے ذریعے سے تذکیر، قرآن کے ذریعے سے تذکیر، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ، قرآن کی تعلیم. چنانچہ پھر نوٹ کیجئے 4 کا حصہ، 4 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں آیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہماری اولاد میں اپنا ایک رسول اٹھائی ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں سنائے تیری آیات اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو اور ان کا تزکیہ کرے. یہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، جبکہ وہ باپ بیٹا معماروں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یا پھر 4 لیجئے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. پھر 4 کا حصہ آ گیا. اب آئیے اسی سورہ بقرہ میں، اب 18 رکوع میں اعلان ہوا، دیکھو جس کے لیے دعا کی تھی ابراہیم نے، آ تو گئے ہیں محمد تمہارے سامنے. یہ دعا ابراہیم و اسماعیلی کا ظہور تو ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہی 4 کام. اگلی سورت سورہ آل عمران، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. 3 ہو گئے. چوتھا مقام سورہ جمعہ، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو 4 مقامات پر 4 چیزیں بیان ہوئیں، اور یہ ہے حضور کا بنیادی منہج انقلاب. انقلاب کے 2 مرحلے ہیں. اگلا مرحلہ اقدام کا مرحلہ ہے، وہ جہاد بالسیف کا مرحلہ ہے جو غزوہ بدر سے شروع ہوا. لیکن اس مرحلے کے لیے مردان کار چاہیے، اشخاص چاہیے، افرادی قوت چاہیے، کمیٹڈ لوگ مطلوب ہیں. وہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے وجود میں آئے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ پہلا مرحلہ پورا کا پورا قرآن کے جد ہوگا. 4 پہلوؤں سے میں نے عظمت قرآن آپ کے سامنے بیان کی. گنتی کر لیجئے، قرآن کی عظمت فی نفسہ ہی، جیسے کہ وہ ہے. قرآن کی عظمت افادیت کے اعتبار سے، قرآن کی عظمت اس اعتبار سے کہ حضور کا اصل معجزہ یہی ہے. قرآن کی عظمت اس اعتبار سے کہ جو انقلاب عظیم آپ نے برپا کیا، اس کے لیے جو افراد تیار کیے صحابہ کرام کی جماعت، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی تیاری جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے. اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ بھی عجیب بات ہے. آج کی گفتگو میں میں نے پہلے تو نوٹ نہیں کیا تھا، پھر 4 آیتیں میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سورہ رحمان کی آیتیں، یہ کنکلوڈنگ ہے، سمجھئے 4 باتیں جمع ہو جائیں گی. الرحمن ایک آیت ہو گئی، علم القرآن دوسری آیت، خلق الانسان، تیسری آیت، علمہ البیان، چوتھی آیت. جملے تین ہیں، آیتیں چار ہیں. الرحمن علم القرآن، جملہ تب مکمل ہوگا، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان دوسرا جملہ ہے، اس نے ہی انسان کو بنایا. علمہ البیان تیسرا جملہ ہے، اس نے انسان کو بیان کی صفت عطا فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی، سکھایا انہیں بیان. چار آیتیں، جملے تین. میں حیران ہوں، شاید یہ چار کا عدد اللہ کو قرآن مجید کے ذکر میں بہت پسند ہے، اسی لیے یہاں پر، ورنہ الرحمن علم القرآن جملہ ایک ہے، آیتیں چار. اور کس اعتبار سے؟ اس موضوع پر میری تقاریر کے کیسز موجود ہیں، اس پر تو میں اشارے کر رہا ہوں. چاروں چیزیں ٹاپ کی ہیں، اللہ کے ناموں میں ٹاپ کا نام رحمان. عام طور پر خیال ہے اللہ کا اسم ذات اللہ ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اختلاف چلا آ رہا ہے، ایک اختلاف ہے شروع سے، کہ اللہ بھی اللہ کا اسم صفت ہے. الہ پر الف لام داخل ہوا، الالہ سے اللہ بن گیا. لیکن یہ نحوی بحث ہے، کو صوفیہ کے اور علماء کے مابین اختلاف بھی ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ سب سے پیارا نام رحمان ہے. کیوں؟ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ حضور، کیا آپ بھی انسان؟ تو آپ ہیں، آپ خود کہتے ہیں میں انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم. جب آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، نفی کلی ہے، نفی مطلق ہے، جب تک کہ اللہ کی رحمت ہاتھ نہ پکڑ لے، تو کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اب آپ اندازہ کیجئے، محمد الرسول اللہ بھی اگر رحمت خداوندی کی ضرورت محسوس کرتے ہوں، تو ہمارا تو واحد سہارا رحمت خداوندی ہے. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ سب سے پیارا رحمان نام رحمان، اور یہ واحد مادہ ہے رحمت جس سے اللہ کے دو نام ہیں، رحیم بھی اور رحمان بھی. 114 مرتبہ تو قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ الرحمن الرحیم یہ جوڑا ملتا ہے، 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں، اور 114 مرتبہ سورہ نمل میں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر یہ کہ الرحمن الرحیم، ابھی جو آیات کا آپ نے گلدستہ سنا تھا سورہ حشر کے آخر میں بھی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. یہ تو جوڑا ہے، اور اس میں کیا فرق ہے؟ رحیم جس کی رحمت دائم ہو، رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہو. آپ سمندر کے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سمندر جب ہیجان میں آئے، طوفانی کیفیت ہو، وہ ہے رحمت خداوندی کا جوش. تو ہم تو محتاج اسی کے ہیں. آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. باقی علم کس نے سکھائے؟ سائنس بھی اللہ نے سکھائی یا کسی اور نے سکھائی؟ کل علم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم یہ قرآن. جیسے اللہ کے 99 ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، ایسے ہی جو بھی علم اس نے انسان کو عطا کیا ہے، اس میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. آگے چلیے، خلق الانسان، انسان کو بنایا. تو فرشتے کس نے بنائے؟ جن کس نے بنائے؟ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ پرند اور چرند کس نے بنائے؟ لیکن جملہ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات، جس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا گیا، اب کسر کون سی رہ گئی؟ اور کون ان سے بالا تر ہوگا؟ فخلق فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جبریل سمیت آدم کے سامنے جھکے ہوئے. اب چوتھی چیز، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا. یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. سماعت کس نے دی؟ اللہ نے. ہمیں علی جلد میں کوئی حس ہے، کس نے عطا کی؟ اللہ نے. آج کل وہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن بھی ایک شے ہے، کس نے عطا کی؟ اللہ نے. دو فیکلٹیز اللہ نے انسان کو دی ہیں، اس میں ٹاپ کی فیکلٹی ہے سپیچ. حیوان ناطق اسی لیے کہتے ہیں اہل منطق، اہل عقل، اہل فلسفہ. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. ورنہ آنکھیں اللہ نے حیوانات کو ہم سے کہیں زیادہ دی ہیں. وہ پرندے بھی ہیں، ہماری بصارت ان کے بصارت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ حیوانات بھی ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ تو جواب دے جاتی ہے اگر روشنی نہ ہو بات. کان ایسے ایسے ہیں جانوروں کے، انسان کو آواز نہیں آتی، گھوڑے کا کان کھڑا ہو جاتا، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی رڈار لگا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا رڈار. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو حیوانوں میں ہم سے زائد ہیں. سماعت ان کی ہم سے بڑھ کر، بصارت ان کی ہم سے بڑھ کر، پورا پورا جسم جو ہے. ایسے بھی جانور ہیں جن کا جسم کا ہر حصہ کان کا کام دیتا ہے، ان کی پوری سکن کان ہے، اس سے ان کو سینسیشن پہنچ رہی ہیں. جبکہ ہمارے لیے تو اگر یہ نہیں ہے تو بس ختم، اور کہیں سے ہمیں وہ آواز نہیں آ سکتی. ہاں ایک فیکلٹی جو ہے ہیومن برین، اس کے اندر جو ٹاپ موسٹ ہے فنکشن، وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے. یہ کسی فیزیولوجسٹ سے پوچھ لیجیے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. یہ تین جملے بنائے، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. جس کو اللہ نے یہ فیکلٹی دی ہے، بیان کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کا مصرف بھی چوٹی کا ہونا چاہیے. اور اس کا مصرف کیا ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. یہ حضور نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن پڑھو اور بیان کرو، جتنی تمہاری ڈیپتھ ہوگی اس کی انڈرسٹینڈنگ کی اتنا ہی تم اسے بیان کر سکو گے. جیسے عمارت جتنی اونچی بنانی ہو بنیاد اتنی ہی نیچے لے کر جاتے ہیں. آپ کی ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ ہر لیول پر قرآن کو پیش کر سکیں گے. اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ شیلو ہے، سطحی سی ہے، تو سطحی سا آپ کا بیان بھی ہوگا. آپ کے فکر کے اندر گہرائی ہے، آپ کے بیان میں گہرائی ہوگی، بلندی ہوگی، سطوت ہوگی، اعلیٰ ترین سطح پر بھی آپ بات کر سکیں گے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نتیجہ ہے عظمت قرآن کا. اگر کسی درجے میں انسان کو ادراک ہو جائے تو عملی نتیجہ کیا نکلا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب یہ میرا گفتگو کا پہلا حصہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن اسی کا ایک زمیمہ، آخری بات جو میں نے عرض کی ہے اس کا ایک تتمہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے اگر قرآن کو پڑھو گے اور بیان کرو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے کیا وعدے ہیں. نہیں کرو گے، نہ پڑھو گے نہ بیان کرو گے، نہ خود پڑھو گے نہ دوسروں کو پڑھاؤ گے، نہ خود سمجھو گے نہ دوسروں کو سمجھاؤ گے، تو وعید کیا ہے؟ بس اس کا اجمالی سا تذکرہ کر دوں. حضور کا دو جگہ پر حکم دیا گیا، ان اتلو القرآن، سورۃ النمل میں فرمایا لوگو مجھے تو میرے رب کا حکم یہ ہے کہ قرآن سناتا رہو، تم مانو نہ مانو، تسلیم کرو نہ کرو، مجھے تو حکم ہے ان اتلو القرآن، قرآن سناتا رہوں گا، قرآن پیش کرتا رہوں گا، قرآن کی تبلیغ کرتا رہوں گا. جو شخص بھی اس وادی میں قدم رکھے اس کے لیے یہ ایک جملہ، ان اتلو القرآن، مجھے حکم یہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھاتا رہوں، سناتا رہوں، بیان کرتا رہوں.
کوئی مانے اپنے بھلے کو نہیں مانے، اعراض کرے، ناقدری کرے، اس کی جواب بھی خود کر لے گا. دوسرے سورہ قصص اگلی سورت ہے، اس میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی، وہ ہستی کے جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، یعنی قرآن کی تبلیغ، قرآن کا بیان کرنا، وہ آپ کو ایک بہت بلند مقام تک پہنچائے گا. معاد، لوٹنے کی جگہ جو ہے آپ کی، اس کے ہاں بہت بلند ہے، یعنی آپ ناکام نہیں ہوں گے معاذ اللہ. جیسے سورہ طہٰ میں فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ معاذ اللہ آپ نامراد ہوں، ناکام ہوں. یہ قرآن تو در حقیقت کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر نہیں کرتے تو سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مدعی ہوں گے قیامت کے دن. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے اے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا. حضور مدعی ہوں گے، ہم مدعا لیں، اگرچہ اس میں وہ کفار بھی مراد ہیں جن کے سامنے حضور قرآن پیش کر رہے تھے اور وہ قرآن کو مان نہیں رہے تھے. لیکن دیکھ لیجئے حواشی سورہ فرقان کے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی، انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں جہاں ان کفار کا ذکر ہے، وہاں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو نہ قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، نہ اس پر غور کرتے ہیں جیسے کہ غور کرنے کا حق ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے. وہ بھی حضور کے اس فریاد کے اندر مراد ہیں، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا. یہ ہے گویا کہ، اور دوسری ایک تنبیہ سورہ جمعہ میں آئی ہے، لیکن اس میں مثال دی گئی ہے تورات کی اور بنی اسرائیل کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی، پھر اس نے اسے نہیں اٹھایا، ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، اس کا عربی میں بھی ہوا، فارسی میں بھی ہوا، یہ مختلف زبانوں میں، سندھی میں بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ آپ لیجئے پڑھیے، میں صرف یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو گویا کہ ہم بھی مثال ہو جائیں گے ان یہود کے جنہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی، پھر اس نے اسے نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، ان گدھوں کے مانند ہے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتی ہے اللہ کی آیات کو. ایک تکذیب ہے قولی، کوئی شخص کہے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ایک ہے تکذیب حالی یا تکذیب عملی، عمل سے جب آپ نہ اسے پڑھ رہے ہیں، نہ اس پر غور کر رہے ہیں. ایم بی بی ایس کی ڈگری کے لیے آپ نے 17 سال نہیں 20 سال لگا دیے، انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، اور نہ معلوم کیا کیا کچھ پڑھ لیا، قرآن نہیں پڑھا. یہ آپ نے اپنے عمل سے تکذیب کی کہ نہیں کی؟ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ یہ سلوک کرتے اس اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یقین نہیں ہے، آپ تکذیب کر رہے ہیں اپنے آپ. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں، کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں ہوں، مکالمات فلاطون کی ایک گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجئے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی ایک گٹھڑی باندھ کر گدھے پر رکھ دیجئے، اس کو کیا حاصل؟ اسی طرح حامل قرآن ہونا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے جب تک اس قرآن کا حق ادا نہ کرو. اگر کرو گے کامیابی قدم چومے گی، نہیں کرو گے اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. اور ایک حدیث جو حضرت عمر سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے اب قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے اسی کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و رسوا کر دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن میں شامل ہوتے ہیں. میں اسی جملے پر اپنی گفتگو کے پہلے حصے کو ختم کر رہا ہوں. اب بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، ویسے یہ کتاب جو ہے چھپ چکی ہے، باہر آپ کو مل جائے گی، جہاد بالقرآن اور جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ جلدی میں گن دیجئے. قرآن پہ جو ہمیں محنت کرنی ہے، تعلیم و تعلم قرآن کا جو عمل کرنا ہے، پانچ محاذ ہیں ہمارے. پہلا محاذ، اس کے لیے ایک عنوان ہے، جاہلیت جدیدہ، الحاد، مادہ پرستی، دہریت، یہ جاہلیت جدیدہ ہے. کوئی خدا ودا نہیں، ہوگا تو ہوگا کہیں آسمان پہ بیٹھا ہوگا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی زندگی موت کے بعد نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا، خام خواہ ڈھکوسلا، کوئی وہی شے نہیں ہے، کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں ہے، روح چھو کسی شے کا نام نہیں، اصل شے بدن. یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی گمراہی. اس کو میں عنوان دے رہا ہوں جاہلیت جدیدہ. اس جاہلیت جدیدہ کا، الحاد کا، مادہ پرستی کا، دہریت کا علاج اگر ہے تو صرف قرآن. اگرچہ اس قرآن کے لیے جیسا کہ زین العابدین صاحب نے آپ کو اس کا بڑا طویل اقتباس پڑھ کر سنایا ہے، اس جدید سطح کی جاہلیت کے جو مریض ہیں ان پر واز اثر نہیں کرے گا جب تک کہ براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پہلے ان کی گمراہیوں کا توڑ نہ کیا جائے اور پھر قرآن کو بھی آج کے دور کی علمی سطح پر پیش نہ کیا جائے. یہ جاہلیت جدیدہ، واز سے اس کا ازالہ ممکن نہیں. نوٹ کر لیجئے اس بات، آج کا انسان دلیل مانگتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج اگر قرآن کو آپ پیش نہیں کر سکتے انٹلیکچوئل لیول پر، رادر دی ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول، دی ہائیسٹ لیول آف کانشسنس آف اور ایج، اگر اس پر پیش نہیں کریں گے انٹیلیجنسیا متاثر نہیں ہوگا، عوام متاثر ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ انٹیلیجنسیا کے لیے حکمت اور فلسفے کی بلند ترین سطح پر قرآن کو پیش کرنا لازم. نمبر دو، آج کا انسان اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، مان سکتا، جو ان سائنسی حقائق کی توجیہ نہ کر رہا ہو جن تک انسان نے اپنے علم کی ترقی کے ذریعے سے رسائی حاصل کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سائنس کے دو حصے ہیں، اسٹیبلش فیکٹس جن کو انسان ویریفائی بھی کر سکتا ہے. پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہوا ہے، ہائیڈرولیسس کر لیجئے، آپ کو مل جائے گی گیس، مل جائے گی، ایک طرف آکسیجن آ جائے گی، ایک طرف آپ کے پاس جو ہے ہائیڈروجن آ جائے گی، ثابت ہو گیا، ویریفائی ہو گیا کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا تھا. یا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپ کسی الیکٹرک اسپارک کے ذریعے سے ان میں ایکشن کر دیجئے، پانی وجود میں آ جائے گا. یہ ہے اسٹیبلش فیکٹ. ایک ہے فلسفہ، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، تھیوری آف ایولیوشن، تھیوریز کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جتنی معلومات انسان نے حاصل کی ہیں جو ویریفائبل فیکٹس ہیں، یہ بات کے زمین گول ہے. آج کوئی نظری بات تو نہیں نا، ویریفائبل ہے. یہ بات کہ چاند جو ہے اسی طرح کا ایک کرہ ہے، یہ کوئی اور شے نہیں ہے، یہ ویریفائبل ہے. چاند پہ اتر کر آ گیا ہے انسان، وہ تو ویریفائی ہو گیا. جب تک کہ وہ سارے معلوم شدہ سائنسی حقائق قرآن کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیے جائیں گے، آج کی ذہنی سطح پر قرآن کو پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ ہے اصل کام اس قرآن اکیڈمی کا. ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، میں نے عرض کیا تھا نا، آپ نے اقتباس سنا ہے، اب اس کی حقیقت سمجھ، ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت جو اعلی تعلیم یافتہ ہوں، ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈیز اللہ عطا فرمائے. ہمارے پاس ابھی کوئی پی ایچ ڈی نہیں آیا, ایم اے ایم ایس سیز تو آئے ہیں. قرآن اکیڈمی لاہور میں ایم ایس سیز, ایم ایز, ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس آئے ہیں, انہوں نے کام کیا. ایم ایس اسٹرکچرل انجینئرنگ کرنے والے آئے ہیں, وہ سب وہ معاملہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کیا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک اس لیول کے لوگ نہ ہوں, پہلے وہ خود قرآن پر مطمئن ہوں کہ ہاں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے, علی وجہ البصیرت, پھر وہ آج کے ایڈیم میں, آج کی زبان میں, آج کی ٹرمینالوجی میں, آج کی اصطلاح میں قرآن کو پیش کریں, تب کسی درجے میں جاہلیت جدیدہ کے زہر کا تریاق فراہم ہوگا. ادر وائز اٹ از امپاسبل. اور جب تک ان جنوں کو, جنات کو آپ جی ٹیکل نہیں کر لیتے, معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا آپ کا. جیسے ایک انسان کی میں نے بارہا مثال دی ہے, یہ دو ڈھائی من کی لاش جو ہے اس میں یہ ہے چھوٹا سا حصہ جسے ہم برین کہتے ہیں, میرے ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا, یہ دماغ کرتا. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں, کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں اس کا فیصلہ ٹانگیں نہیں کر سکتی, دماغ کرتا. یو ہیو ٹو گو دس وے, اور ٹانگیں چل پڑتی ہیں. اس شے کو پکڑ لو, یہ لکڑی ہے, اور ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اس کو ہاتھ نہ لگانا, یہ سانپ ہے, اور ہاتھ قریب نہیں جاتا. یا یہ آگ ہے, اس کو ہاتھ نہ چھو نہ دینا. یہ سارے فیصلے یہاں ہوتے ہیں. باقی اعضاء جوارے ہیں, اصل فیصلہ یہاں ہوتا. اسی طرح ایک ہیومن سوسائٹی, ایک قوم, ایک ہیومن معاشرہ, یہ بھی ایک انڈیویجول کی طرح بیہیو کرتا ہے. اس کا ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے, انٹیلیجنسیا, دی انٹلیکچوئل مائنورٹی, دی برین ٹرسٹ. اگر وہ کنورٹ نہیں ہوگا اسلام کی طرف, تو بحثیت مجموعی قوم یا معاشرہ کنورٹ نہیں ہوتا. تو پہلا محاذ اور سب سے مشکل محاذ اور سب سے کٹھن محاذ اور سب سے اہم محاذ جاہلیت جدیدہ, یعنی الحاد, مادیت, دہریت کا ازالہ قرآن مجید کے ذریعے سے, اور وہ ہوگا ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے جو جدید علوم کی اعلی سطح پر تحصیل کر چکے ہوں, اب قرآن پڑھیں, اب عربی سیکھیں, اب حدیث نبوی کا مطالعہ کریں, اور مطمئن ہو جائیں کہ جائی جاشت حق یہی ہے. دوسرا محاذ, چونکہ مجھے جلدی سے اب بیان کرنا ہے ختم اپنا, ایک جاہلیت قدیمہ بھی ہے, عوام میں بہت بڑے پیمانے پر وہ ہے. وہ جاہلیت قدیمہ کیا ہے؟ شرک اور توہمات. شرک, قبر پرستی ہو رہی ہے, پکارا جا رہا ہے, دعائیں کی جا رہی ہے, شیئن للہ کے نعرے لگ رہے ہیں, اولیاء اللہ کو پکارا جا رہا ہے, بازاروں پر جا کے سجدے ہو رہے ہیں. یہ وہ جاہلیت قدیمہ ہے جو چلی آ رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ بتوں کو پوجا جاتا تھا, آج قبریں پوج رہی ہیں. پہلے یہ کہ وہ لات اور عزہ اور منات کو پکارتے تھے, آج آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پکار رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ بھی در حقیقت ان کے بت جو تھے. جتنی چاہے تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے, قوم نوح کے جو بت تھے وہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے پرانے, بہت خدا. صرف یہ ہے کہ ان کے بت بھی بنا لیے گئے تھے. ہم اگر بچے ہوئے تو صرف اسی درجے میں بچے ہوئے کہ بت نہیں بنائے. تصویریں موجود ہیں,